هو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الحرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم النبي اتق الله وتطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما گزارش ہے کہ آواز آنے میں لوگ نے لکڑی کو پریشانی ہو اور بات سنائی نہ دے رہی ہو تو ذرا مجھے اطلاع کر دیں گے تو میں ممبر سے تذکرہ کر دوں گا تاکہ جو مائک چلانے والے افراد ہیں ان کو متوجہ ہو جائیں کہ شاید آواز نہیں آ رہی. مجھے خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ایک یا دو دن کم از کم روزے ہی کے مسائل کو بچے عام طور پر ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی آواز کی تقاریب میں روزے سے تعلق رکھنے والے میں مسائل کا مسئلہ ہوگا. آج روزے کے اس مسئلے کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے شاید لوگ پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اور ایک اعتبار سے وہ اچھا بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ احتیاط بنوال کر رہے ہیں. روزہ کھولنے کا ٹائم قریب قریب ہر مسلمان جانتا ہے ہر مومن جانتا ہے بلکہ انتظار کر رہا ہوتا ہے جب دسترخوان اس دکان میں سجا ہوتا ہے اور اس حد تک انتظار ہوتا ہے کہ دعائیں بھی بسا اوقات پہلے سے پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں بس جہاں وقت ہو وہاں فوراً حضور کا دکان منہ کے اندر ڈالا جائے. زیادہ کسی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے کہ انسان کا وقت کب ہوتا ہے تو پہلے سے لوگوں کے علم میں. ایک پریشانی جو عام طور پر ہوتی ہے وہ روزہ بند کرتے مانتے ہیں اور یہ پریشانی اس وجہ سے بھی ہے کہ کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جو بالکل آخر وقت میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور کچھ ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جس میں تو اٹھتے تو ہوتے ہیں مگر سحری کے وقت میں گنجائش ختم ہو گئی یا ابھی گنجائش باقی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو مثلا غسل کرنا ہے ان کو یا مثلا کچن میں خواتین کو کام کرنا ہے اور اس کی وجہ سے سحری کے آخر وقت میں کبھی کبھار یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مزید سحری کھاتے رہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے. اور اس میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ قریب قریب رمضان شروع ہونے سے پہلے جو شب جمعہ یا جمعہ کا دن آتا ہے اس میں کمپلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ سحری کا وقت یہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد آپ کو سحری نہیں کھانا چاہیے اور وہ وقت لکھا ہوتا ہے وہ نماز کے وقت سے قریب قریب 10 منٹ پہلے لکھا ہوتا ہے. تو اب نماز کا وقت 5:03 پر ہے تو ان کے یہاں سحری کا وقت یعنی روزہ بند کرنے کا وقت وہ 4:53 لکھیں گے 10 منٹ پہلے لکھیں گے. اچھا یہ 10 منٹ کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ بڑی دیر میں کھلی ہے اور اس کے لیے سحری کرنا بڑا ضروری ہے, اگر سحری نہ کرے تو بہت مشکل سے اس کا روزہ پورا ہوگا. اور ہم یہ مسئلہ بتائیں کہ 5:04 اور پہلی کا مسئلہ ہم یہ بتائیں کہ 4:53 پر پہلی ختم ہو جاتی ہے, روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 10 منٹ کا ٹائم جو ان کے پاس تھا, یہ 10 منٹ کا ٹائم سحری نہیں کر سکیں گے اور بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا. تو ایکچوئل سحری کا ٹائم اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو عام حالات کے جو احتیاط کے مطابق عمل کیا جائے, اور احتیاط کا بھی یہی ہے کہ 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا پرابلم پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سحری نہ کر سکے, دیر میں آپ سوچو الارم نہیں بجا رہا, غسل کرنا پڑ رہا ہے, کوئی ایسا کام آ گیا کہ جس کی وجہ سے روزے کا ٹائم جو عام طور پر کمپلیٹ میں بتایا گیا ہوتا ہے وہ روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر سحری کرنا چاہیں تو آخری وقت کم از کم ہمارے ذہن میں ہو تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں سحری کرنے کا وقت یا روزہ شروع ہونے کا وقت اور نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت, دونوں کا وقت ایک ہی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر ہمارے یہاں لکھا ہے کہ نماز کا وقت 5:03 پر ہے تو ایکچوئل روزہ بند ہونے کا وقت بھی 5:03 ہی ہے, دونوں وقتوں میں کوئی فرق نہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ مغرب کے وقت ہم برادران اہل سنت کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت ہم برادران اہل سنت سے پہلے روزہ بند کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے, ایسا نہیں. ایکچوئل مسئلہ کیا ہے, خصوصیت سے ان افراد کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے پہلی نہ کھا سکے ہوں اور ان کے لیے ضروری بھی ہو. ایکچوئل وقت وہی ہے جو نماز کا شروع ہونے کا وقت. اب وہ احتیاط کا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ 5:03 نماز کا ایسا وقت بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت پہلے شروع ہو گیا ہو, مگر کہا کہ 2-4-5 منٹ ٹھہر جاؤ تاکہ پکا یقین ہو جائے کہ نماز کا وقت آ گیا, اس کے بعد نماز شروع کرو. تو 5 منٹ نماز شروع کرنے میں احتیاط کر دی جاتی ہے اور 5 منٹ روزہ بند کرنے میں احتیاط کر دی جاتی ہے کہ بھائی روزے کا وقت مثلاً 4:58 پر روزہ بند ہو جاتا ہے, مگر 4:58 پر روزہ بند ہو جاتا ہے ہم 5 منٹ احتیاط کر دیتے ہیں, 4:53 پر ہم روزہ بند کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح سے روزے کی 5 منٹ کی احتیاط ہو گئی اور دوسری جانب نماز کی 5 منٹ کی احتیاط ہو گئی, تو یہ احتیاط کبھی کبھار بڑی بھاری پڑ جاتی ہے. لہٰذا اگر یہ مسئلہ ذہن میں ہو کہ ہم پر اس احتیاط کا انجام دینا واجب نہیں ہے, اگر ہم چاہیں تو مریض 5 منٹ کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فقط احتیاط کا پہلو اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہر اعتبار سے ہماری احتیاط مکمل ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص مجبوری کے عالم میں ایسا کر لیتا ہے, بلکہ جان بوجھ کر بھی ایسا کر لیتا ہے کہ جو وقت پمپلیٹ میں بتایا گیا ہے یا جو وقت مثلا کسی کیلنڈر میں بتایا گیا روزہ بند کرنے, اس کے بعد بھی کھانا جاری رکھتا ہے, 5 منٹ سے کھانا جاری رکھتا ہے, تو کوئی حرج نہیں, ابھی سحری کا وقت کافی ہے, وہ مزید سحری کھا سکتا ہے. یہ میں بطور احتیاط اس لیے بھی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ بیچارے بعض افراد ایسے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے روزہ پورا کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کھانے کا پرابلم ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پانی یا دیگر پینے کا پرابلم ہے, نہیں, سب سے بڑا مسئلہ ان کا دوائی کا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4:53 پر روزہ بند ہو گیا تو بیچارے کی دوا رہے گی, اور دوا کے بغیر روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہو جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے ناممکن ہو جائے. وہ سمجھے کہ میرا تو روزہ چلا گیا, اگر میں دوا پیتا ہوں تب بھی روزہ چلا گیا اور دوا نہیں پیتا پھر بھی میں روزہ نہیں رکھتا تب بھی روزہ چلا گیا. تو یہ میں بطور خاص اس لیے بتا رہا ہوں, یہ فقط احتیاط کا ٹائم ہے, مگر یہ احتیاط کرنا لازمی نہیں ہے. اصل ہمارا روزہ بند ہونے کا ٹائم وہی ہے جو نماز شروع ہونے کا ٹائم, دونوں ٹائموں میں کوئی فرق نہیں. چنانچہ برادران اہل سنت کی اذان پہلے ہوتی ہے, ہماری اذان بعد میں, اس لیے کہ ان کا نماز کا ٹائم پہلے ہوتا ہے, ہماری نماز کا ٹائم بعد میں. تو جو ان کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہاں تک بھی اگر کوئی شخص اپنا روزہ بند کر لے تو کوئی قباحت نہیں ہے, اس کا یہ روزہ بالکل صحیح ہو جائے گا. بطور خاص میں بیمار افراد بزرگ افراد یا جن کے لیے روزہ دشوار ہے ان کے لیے بطور خاص میں نے یہ مسئلہ آج آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا ایک مسئلہ ہے بیت اللہ بڑی محمد والی یہ گزارش مجھے پھر دوبارہ اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کی حد تک تو آواز صحیح پہنچ رہی ہو مگر اب بھی مجھے اس کا اندازہ نہیں کہ خواتین کی آواز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اگر ان کو آواز نہیں پہنچتی تو پھر ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا انتظامیہ سے اسٹیشن سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ آواز کا ایک پرابلم سالو ہو جائے. ایک مسئلہ جو نماز کی حد تک بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے وطن میں اپنے سٹی میں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی چار رکعت کی نمازیں ہم چار رکعت بنا کے پڑھیں گے. لیکن اگر ہم سفر اختیار کرتے ہیں تو جتنی چار رکعت کی نمازیں وہ سب دو رکعت کی نماز بن جاتی قصر ہو جاتی ہے. ظہر عصر عشاء ان کو قصر بنا کے پڑھنا پڑتا اور جب تک ہمارا سفر جاری رہتا ہے ہم قصر نماز پڑھتے رہتے ہیں. نماز بھی قصر ہوتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اگر ہم سفر میں ہیں تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ سفر نماز اور روزہ جب تک یہ سفر چلتا رہتا ہے اس وقت تک سفر نماز رہتی ہے روزہ داخل رہتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ ہم 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا اسی وقت سے ہمیں نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور سفر نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی وقت سے ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے. مثلاً فرض کیجئے کہ آج 14 ستمبر 14 ستمبر کی رات کو ہم کسی جگہ پر پہنچے حیدرآباد لاہور ادھر ادھر کہیں پہنچے اور ہم نے طے کر لیا کہ تفریح ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے. تو اب تفریح ٹھہرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ابھی مغرب عشاء کی نماز ہوئی ہے مغرب کو تو ہر 3 رکعت ہر صورت میں پڑھنی پڑتی ہے. عشاء کی جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز پوری پڑھنا پڑے گا. جو کل روزہ شروع ہوگا وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے. مگر ایک ذرا کمپلیکیٹڈ مسئلہ اس لیے ہے کہ آج کل سفر اس قدر زیادہ ہو رہا ہے اور سفر کی زیادتی کی وجہ سے مسائل بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. فرض کی جگہ ایک شخص نے کسی جگہ پر 10 دن رہنے کا ارادہ کر لیا. اس کی جاب ہے یا اس کا بزنس ہے یا مثلا اس کا وہاں جانا ہوا ہے کسی وجہ سے وہاں 10 دن رہنے کا ارادہ کرنے لگا اور پھر جیسے ہی 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ایک دن بعد دو دن بعد اسے یا تو کمپنی کی طرف سے فون آ گیا یا مثلا جس بزنس کی خاطر کیا تھا اس بزنس کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں اب یہاں 10 دن ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں 10 دن نہیں ٹھہرنے. مثلا کمپنی والوں کو فون آ گیا کہ نہیں بھائی آپ 10 دن مانا چاہ رہے ہیں 8 دن آپ ٹھہرے 7 دن ٹھہرے ہیں اس کے بعد دوسری جگہ چلے رہے. تو اب جو 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا 10 دن تو ختم ہو گیا. اگر ہمارا اپنا بزنس ہے مثلا اور بزنس سے پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ 10 دن ٹھہریں گے پتا چلا کہ نہیں اب 10 دن ٹھہرنے کی ضرورت نہیں 7 دن 8 دن 9 دن میں ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور ہمیں یہاں سے جانا ہے. 10 دن سے پہلے پہلے ہمیں نکل جانا ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں گے نماز پوری پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے اور پھر روزے کا بھی مسئلہ ہوگا روزہ ہم رکھیں یا روزہ نہ رکھیں. تو ایسی صورت میں جہاں ہم نے پہلے 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا ہم اگر بعد میں وہ ارادہ کینسل کر دیا تو سارے مستحقین فرماتے ہیں کہ اب دار مدار نماز پوری پڑھنے کا یا نماز قصر پڑھنے کا روزہ رکھنے کا یا روزہ نہ رکھنے کا دار مدار اس بات پر ہے کہ کیا ہم نے ایک 4 رکعت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر ہم نے اب تک کوئی 4 رکعت کی نماز نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں اگر ہمارا ارادہ 10 دن سے کم والا ہو گیا ہے یا 10 دن والا ارادہ کینسل ہو گیا تو اب ہم پوری نماز نہیں پڑھیں گے اب تک نماز پڑھنا. اگر کوئی بھی 4 رکعت کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو اب پھر دوبارہ قصر نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت بنا کے پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ اب قیام ہمارا 7 دن ہوگا 8 دن ہوگا 9 دن ہوگا اس کے بعد ہم سے نکل جانا ہے. لہٰذا نماز کی قصر ہوگی اور روزہ بھی چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہم ایک 4 رکعت کی نماز پڑھ چکے ہیں جیسے میں نے ابھی مثال پیش کی رات کو پہنچے مغرب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی یہ سمجھ لیا کہ ہمیں تو 10 دن ٹھہرنا ہے لہٰذا 4 رکعت نماز پڑھ لی تو سارے مستحقین فرماتے ہیں کہ اگر ایک 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں تو ایسی صورت میں چاہے اب آپ کا قیام ماتم 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن سے کم کرتا ہے تو اب آپ کو یہ نمازیں پوری ہی پڑھنا پڑے اب قصر نماز نہیں پڑھنی تو قصر نماز یا پوری نماز کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ کیا ہم نے 1-4 رکعت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ 4 رکعت کی نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا اس پر دار و مدار نہیں بس کہ ہم نے وہاں پہنچنے کے بعد ارادہ تو کر لیا کہ 10 دن وہاں ٹھہرنا مگر ابھی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھنے میں بھی دیر ہمیں گا آدھی رات تک نماز کا وقت ہوتا ہے بات پڑھ لیں تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے وہاں سے کسی کا فون آ گیا کہ نہیں وہاں 10 دن قیام نہیں کرنا آپ کو آپ وہاں سے نکل جائیں 8 دن کے بعد نکل جائیں تو مغربی نشا کا وقت ہو گیا اگر ہم چاہتے تو پہلے نماز پڑھ لیتے اور اگر ہم نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد جتنا دن یہاں پر ٹھہر کے نماز پوری پڑھنا پڑتا اب پتہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور اگر یہاں روزہ رکھنے کی گنجائش ہے انسان صحت مند ہے اور باقی کوئی ضرورت نہیں ہے تو روزہ بھی پورا رکھنا پڑتا اگر نماز پوری ہے تو روزہ بھی رکھنا اور اگر نماز پوری نہیں ہے ہم نے یہاں 10 دن کا ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا مگر نماز نہیں پڑھی اس سے پہلے پہلے فون آ گیا کہ بھائی تمہیں 8 دن یہاں سے نکل جانا اس کا مطلب ہے کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا مگر چونکہ ہم نے 4 رکعت کی نماز نہیں پڑھی ہے لہذا اب اگر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت بھی پڑھیں گے ہم 2 رکعت اور پھر آنے والی جتنی 4 رکعت کی نماز ہیں وہ سب کی طرف 2 رکعت پڑھیں گے کوئی 4 رکعت نہیں پڑھیں گے اور ایسی صورت میں پھر ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تو جو قانون بتایا گیا تھا مسافر کے حوالے سے کہ اگر 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں وہاں نماز پوری پڑھنا ہوگی مگر یہاں یہ والا قانون ٹوٹ بھی جاتا ہے کہ ہم 10 دن نہیں ٹھہر رہے ہیں 8 دن ٹھہر رہے ہیں 7 دن ٹھہر رہے ہیں 3 دن ٹھہر رہے ہیں مگر چونکہ ہمیں 4 رکعت کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب ہمیں باقی ساری نمازیں بھی 4 رکعت یعنی پوری پڑھنا پڑے گی اور ہمیں خالی 3 دن یہاں پر ٹھہرنا ہے مگر اس کے باوجود ہمیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا یہاں روزہ نہیں چھوڑ سکتے یہ گناہ رشاد مجھے اس لیے کرنا پڑ گئی کہ سفر کرنے والے قدر مسائل پوچھ رہے ہیں کہ مناسب معلوم ہوا کہ یہ اپنی عبادتوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں لہذا اس مسئلے کی تفصیل میں جانا ضروری ہو گیا اس کے بعد ایک آخری مسئلہ ویسے تو یعنی میری خواہش یہ تھی کہ دوسرے حصے کو جو مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے ایک آخری حصہ قرآن مجید کی تلاوت یہاں افغان میں بہت ہوتی اور ثواب بھی بہت ہے یہی رمضان کا مہینہ ہی قرآن کی بہار کا مہینہ کہلاتا ہے قرآن کی بہار تو کرنا بھی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت مگر ایک مسئلہ آتا ہے کہ روزے کے عالم میں جہاں کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے پینا روزے کو توڑ دیتا ہے وہاں ایک چیز اور یہ کہ خدا کے بارے میں جھوٹ کہنا یہ روزے کو توڑ دے گا رسول کے بارے میں جھوٹ کہنا مثلا رسول کی کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ روزہ توڑ دے گا اور یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے ہمارے یہاں سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کے بارے میں اصل میں قرآن کے بارے میں اصل میں اللہ کے بارے میں اگر آپ نے جھوٹ کہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا معصومین کی روایات کے بارے میں جھوٹ کہا روزہ ٹوٹ جائے گا اب اگر ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں اور ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے اور مخارج کی بھی غلطی ہو جاتی ہے اور دوسری چیزوں کی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو عربی زبان تو ایسی زبان ہے کہ زیر زبر میں کبھی کبھار معنی بالکل زمین و آسمان ہو جاتے ہیں یعنی آپ ایک معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں پتہ چلا بالکل الٹے معنی بیان کر رہے ہیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے کبھی کبھار اتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورت میں پھر ہم قرآن پڑھیں اس لیے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ایسی صورت میں غلطی ہونے کا امکان ہے ہمارے زیر زبر بھی صحیح نہیں ہے اور جو مخارج ہوتے ہیں ایک الگ جان سے نکلنا چاہیے وہ حلوے والی ہے وہ حلوہ زیادہ لوگوں کو یاد رہتا ہے تو حلوے والی ہے جان سے نکلنا چاہیے وہ نکلے گی نہیں نکلی اسی طرح سے بہت بسا اوقات بڑا فراد کی بات بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی وال لین کرتے کرتے اور یہ اگر قرآن کی تلاوت میں بھی پیش نظر رکھا جائے تو بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو بالکل پرفیکٹ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف رمضان کے روزے روزے سے ہٹ کے تو معاملہ بالکل آسان ہے. رمضان کے روزے میں صرف ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے یقینی بات ہے کہ یقینی بات ہے کہ مخالف کی مسئلے ہوں. اس میں بھی مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر جب خدا اور رسول کے بارے میں جھوٹ کہنے سے روزہ ٹوٹ جائے مگر ایک انسان اپنی نیت کے اعتبار سے اپنے ارادے کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ قرآن پڑھ رہا ہو اپنے اعتبار سے پرفیکٹ قرآن پڑھ رہا ہے چاہے بعد میں اسے غلطی ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ سے جگہ صحیح رہے گا. لہذا وہ افراد کے جو یہ کتابوں میں پڑھ چکے یا علماء سے سن چکے گئے اللہ اور رسول کے بارے میں جھوٹ کہنے کے لیے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ قرآن پڑھنے سے نہ گھبرائیں حدیثیں پڑھنے سے نہ گھبرائیں وہ بالکل قرآن کی تلاوت ہی کر سکتے ہیں اور باقی سن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں چاہے ان کو یقین بھی ہے کہ غلطی ہو رہی ہے تب بھی ان کے روزے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو ثواب بھی ملے گا. بابا لکھنا نہیں کہا ثواب بھی عزیزان محترم کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں سورہ احزاب کی تفسیر کے متعلق کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی اور سورہ احزاب کی تفسیر میں جو ہمیشہ میرا طریقہ کار رہا ہے کہ سورہ کی ساری آیتوں کی تلاوت میں نہیں کرتا کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے مناسب اس کی وضاحتیں ہوتی ہیں وہ وضاحتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تب ہو سکتا ہے کہ جو افراد سورہ احزاب کی تفسیر کے حوالے سے روزانہ یہاں مجھ سے کچھ آیتیں سنیں گے تو ان کا ایسا محسوس ہو کہ کچھ آیتیں مولانا کھا گئے تو اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ کھا گئے تو بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کہ ہاں واقعی کھا گئے اس لیے کہ پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ ساری آیتوں کی تلاوت ہم نہیں کریں گے. اب جن آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے ہوں گی اس میں لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹاپک اور ہر موضوع کو چھیڑا جائے اس لیے کہ کبھی کبھار ایک ہی آیت میں تین تین چار چار پانچ پانچ موضوعات ہوتے ہیں اور اتنے ٹاپک ہوتے ہیں ان سارے ٹاپک کو بیان کرنا بھی شاید مشکل ہو. کس طرح سے اگر تفسیر بیان کی جائے تو اہم ممکن ہے کہ بالکل تین آیتوں کی تفسیر ہو سکے تو مناسب اس سلسلے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے ماحول اور ہمارے ایریا اور ہمارے لوگوں کے اذہان کے موافق ہے اس قسم کی باتیں بہت آپ کے سامنے تفسیر کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے. سورہ احزاب کا انتخاب کیوں کیا میں دوسرے سورہ جو قرآن مجید کے ہیں اور یقینا ہر سورہ ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت کرنے والا ہے. سورہ احزاب کی یہاں وضاحت اور تفسیر کی وضاحت اس لیے مناسب سمجھی گئی کہ سورہ احزاب میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو بالکل آج مسلمانوں کی کیفیت کے حوالے سے امپورٹنٹ بن جاتے ہیں. اس لیے کہ سورہ احزاب میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ احزاب یا احزاب حزب کی جمع ہے. حزب اللہ کا لفظ تو آپ جانتے ہوں گے عربی زبان کا لفظ ہے حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ ایک پارٹی حزب اللہ اللہ کی پارٹی تو حزب کی جمع ہے احزاب. جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو سب سے پہلی جنگ آپ کو ہوئی تھی جنگ بدر. یہ تقریباً مدینہ آ جانے کے بعد کیوں بار بار جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بڑی جنگ آپ کو ہوئی جنگ احد. یہ قریب قریب مدینہ میں مسلمان دو سال تک رہے دو سال کے بعد یہ دوسری بڑی جنگ ہوئی مکہ کے کافروں کے ساتھ جس کا نام تھا جنگ احد. اچھا پہلی جنگ میں تو مسلمانوں نے کافروں کو یعنی قریش کو عبرت ناک شکست دی اور ستر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا تھا ان کی کمر ٹوٹ گئی. لہذا وہ اپنے اس انتقام اور جو ان کی شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جنگ احد برپا کی تھی اور جنگ احد میں بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے اور بہت زبردست انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا تھا یعنی اپنا میڈیا بھی کمپلیٹ استعمال کیا انہوں نے اپنا فائنانس بھی بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے استعمال کیا اور اپنے جو لیٹسٹ ہتھیار تھے وہ بھی جنگ حد ہیں, بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے استعمال کیا. مگر بہرحال اللہ کے رسول کی قیادت تھی, اور رسول کی قیادت میں اگر صحیح رسول کی بات مانے مسلمان تو شکست کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جس انداز سے اللہ کے رسول کی پلاننگ ہوتی ہے اس شکست کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ تو سر مسلمانوں نے بہت بڑی بھیانک بھول کر دی, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ گیا. مگر اس کے باوجود جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی, پھر بھی مسلمان پاتے رہے اور مسلمان ان کے مقابلے میں لڑتے رہے. جب یہ دوسری جنگ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بھرپور تیاری کے حرم نے کی, اس کے باوجود مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیا, جس میں اپنا میڈیا بھی استعمال کیا, اپنا فائنینس بھی استعمال کیا, اپنا پروپیگنڈا مشینری بھی استعمال کیا, اپنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی, اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے. تو اب تیسرا اور فائنل راؤنڈ ان کی جانب سے بالکل فائنل راؤنڈ تھا. یہ تیسرا راؤنڈ جو جنگ احزاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ مذکور ہے. یہ فائنل راؤنڈ کیا تھا؟ تو فائنل قریش نے دیکھا کہ ہم اکیلے تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا انہوں نے پوری ایسی اسٹریٹجی بنا دی, پوری ایسی اسٹریٹجی بنائی انہوں نے کہ جتنے مسلمانوں کے مخالف ہو سکتے تھے سب کو جمع کرو, اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایلائٹ فورس بناؤ, لہذا ایلائٹ فورسز بنائے گئے. اور یہ ایلائٹ فورسز مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے پوری طرح سے تیار کیا, جس میں عیسائی بھی شامل تھے, جس میں یہودی بھی شامل تھے, جس میں عربوں کے قریب قریب سات بڑے بڑے قبیلے شامل تھے, اور سات بڑے بڑے قبیلے جو نہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے نہ یہودیت سے تعلق رکھنے والے, ان کا اپنا بت پرستی کا دین تھا, اس سے تعلق رکھنے والے یہ سات بڑے بڑے قبائل بھی شامل تھے. تو باقاعدہ پورا ایلائٹ فورسز بن گیا تھا, اور ایلائٹ فورسز بن کے انہوں نے مسلمان کا فیصلہ کیا. تو اب آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ موجودہ مسلمانوں کے حالات سے کتنی مشابہت رکھنے والی یہ سورہ ہے. تو بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر انہوں نے ایلائی فورسز بن کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا. بس اگر وہ آج کے مسلمان کریں تو آج کا مسلمان بھی اس طرح سے کامیاب ہو سکتا, آج کا مسلمان بھی ایلائی فورسز کو بھی شکست دے سکتا, کوئی پرابلم نہیں. لہذا ایک تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ سورہ احزاب میں یہ بتا, دوسرا اس کے علاوہ سورہ احزاب میں کچھ معاشرتی اور سوشل پرابلم ایسے آ گئے کہ شاید دوسرے سورہ میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں آتی. وہ سوشل پرابلم ایسے ہیں جس میں سب سے بڑا سوشل پرابلم یہ کہ کچھ رسومات ایسی عربوں میں رائج تھی اور کچھ سوسائٹی اور معاشرے کا طور طریقہ ایسا بن گیا تھا کہ جس میں ان کے طور طریقے کے مطابق عبادات سے زیادہ امپورٹینٹ تھی ان رسومات کی, جو وہ رسومات انجام دے رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی مثلاً کنڈے کی نیاز ہے, مثلاً سچ کی نیاز ہے, مثلاً مہندی کی رسم ہے. آپ قسم لے کے کہہ سکتے, لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تو رعایت دی جا سکتی ہے, حجاب کے بارے میں تو رعایت دی جا سکتی ہے, مگر مہندی کے فنکشن کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے. جو معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی لوگ رو رہے ہوتے ہیں مگر کیا کریں, کھیتی جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ معاشرے کے رجحانات ایسے ہیں اور فیملی کانٹیکٹ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص یہ ہمت نہیں کر رہا ہے کہ اپنے فیملی جو طور طریقے ہیں اس سے بغاوت کر کے یہ کہے گا نہیں, یہ دین کے مخالف پر زیادہ نہیں کام نہیں کرتا. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اگر نہیں جائیں گے تو بہت بڑا پتا کرتا ہوگا. تو کیا اللہ کے ساتھ جو مخالفت ہوگی وہ چھوٹا فساد ہے, وہ معمولی فساد ہے؟ خدا کے ساتھ جو جنگ ہوگی یہ چھوٹی موٹی بات ہے. فیملی کے ساتھ جنگ نہیں ہونا چاہیے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ جنگ نہیں ہونا چاہیے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, باقی کسی کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو جائے کوئی نہیں. یہ عجیب سوچ ہے اور یہ عجیب مینٹلٹی, اور لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے, ہمارے خاندان میں یہ مدد چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ جو اتنا بڑا خاندان ہے اس میں ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی مخالفت کرے تو چاہے پورے خاندان کو اس کے خلاف جنگ کرنا پڑے تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ دین کے حوالے سے بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے, بات ماننے کے لیے نہیں تیار نہیں ہوں گے خاندان کے لیے, اس سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. ہاں اگر خاندان کے اندر کوئی ایسی بات کر رہا ہے, خاندان کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر فرض کیجیے کہ آپس میں میل ملاپ میں یا اس میں بیٹھنے میں اگر اس نے کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی, اس نے پورا خیال رکھا ہے, ایڈی دی ہے, وہ کیا کہتے ہیں شادی میں پورا گفٹ دیا ہے, مہندی میں پورا گفٹ دیا ہے, باقی ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کا کتنا ہی اچھا دوست ہے دونوں اعتبار سے, یعنی اللہ کا دوست ہے تب بھی, اللہ کا دشمن ہے تب بھی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس نے ہمارا خیال رکھا بس ہمارے لیے یہی کام, چاہے وہ اللہ کا بہت بڑا دشمن بھی ہو تب بھی ہمارا دوست ہو, اور اللہ کا دوست بھی ہو تب بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اللہ کا دوست بھی رہے تو کیا پتا, ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہے نہیں. یہ جو کیا رہتا ہے کار اکثر خاندانوں میں راج ہو گیا اور اکثر خاندانوں میں جو اس کا تھوڑا تجربہ بن گیا ہے, اس کے خلاف سورہ احزاب نے زبردست قسم کی کیمپین چلائی اللہ کے رسول, وہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر تھا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سورہ کا انتخاب کیا جائے. دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملا, کل بھی میں گزارش کر چکا تھا کہ دین اسلام فقط عبادات کا مجموعہ نہیں ہے, اس میں لوگوں کے ساتھ میل ملا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ رکھتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ میرے پاس ایک پرچہ آیا ہے, یہ پرچہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ پرچہ گچپا ہے, اگر یہ پرچہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, مگر نہ اس کی حمایت کرنے والے سمجھے کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں, نہ اس کی مخالفت کرنے والے ہیں سمجھے کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں, نہیں, یہ فقط ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ معاشرے میں کیا صورت ہے, لوگوں نے دین اسلام کو کیا سمجھ دیا, اندازہ ہو کہ دین اسلام کو جس انداز سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا وہ کیا کرے گا. دیکھیے کیا لکھا گیا, ایک مسئلہ کرتے تھے کہ ایک عورت ہے وہ خدا کی خوشخبری کے لیے ہر وقت کام کرتی ہے, جیسے نماز, روزہ, دعائیں, اداداری, بس, دینیا, کلاس وغیرہ سب کرتی ہے, لیکن دنیا داری کی کوئی خبر نہیں, جیسے شوہر کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ, ہر وقت نماز دعا پڑھتی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بیوی کے راستے پر چل رہا ہوں. یہ کون سا بیوی کے راستے پر چل رہا ہے, جہاں شوہر کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے, جہاں ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے, جہاں اولاد کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے, یہ کون سا بیوی کے راستے پر چل رہا ہے. لیکن پھر پیشن رکھیے کہ یہ یکسر کا بات ہے, دوسری جانب کی باتیں بھی موجود ہیں, مگر میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں تو کتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی دین فقط دعاؤں کا نام نہیں ہے, دین فقط نمازوں کا نام نہیں ہے, دین فقط قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے, دین فقط نماز شب کا نام نہیں ہے, کتنے کہتے ہیں یہ دین ہے. علماء یہاں تک فرماتے ہیں بطور خاص خواتین کے لیے کہ گھر کا کام کاج کرنا اتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ نماز شب سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے, اتنا ثواب کا کام ہے. تو فقط نمازیں نہیں ہیں, فقط دعائیں نہیں ہیں, فقط قرآن کی تلاوت نہیں ہے, یہ گھر کا کام کرنا, شوہر کا خیال رکھنا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, ہاں یہ بار بار جو بات آتی رہتی ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, تو کیا قرآن کی تلاوت واجب ہے, کیا نماز جب واجب ہے, کیا دعا کرنا واجب ہے, وہ بھی تو واجب نہیں ہے. آپ مستحب کے لیے سارا کام کر رہی ہیں تو مستحب کو شوہر کا خیال رکھنا بھی ہے, مستحب کو بچوں کا خیال رکھنا بھی ہے, مستحب کو گھر کا خیال رکھنا بھی ہے, بلکہ اس کا ثواب ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو, تو جس کا زیادہ ثواب ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جس کا تھوڑا سا ثواب ہوتا ہے اس نے اتنی محنت اور جسم نے دیا ہے. تو دین اسلام کی تعلیمات کو پیچھے رہے بطور خاص کی سورے میں اس کا تذکرہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ ہونا چاہیے, لہذا اس حوالے سے یہ سورہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, لہذا یہ چند ایسے فیکٹر ہیں جن کو پیچھے میں رکھ کر یہ مناسب سمجھا میں نے کہ اس سورہ کی تلاوت کے حوالے سے آغاز کیا جائے, اور جو آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی ایک جو باتیں ہیں ایک دو باتیں اگر آج بیان کرنے, ہو سکتا ہے کہ آج سورہ کی تلاوت شروع نہ ہو سکے, کم از کم اتنا اندازہ ہو جائے کہ جو سورہ ہم سننے جا رہے ہیں یا مثلا میں پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کی مقدر مقدر تلاش کرنے جا رہا ہوں, اس کے حوالے سے کیا کیا ٹاپک آنے والے ہیں اور پھر اس سورہ کی تلاوت کا ثواب کیا ہے. یہ آخری بات ہے, کل سے انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے سورہ کی تلاوت کا ثواب. اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی تلاوت کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے اور ایک اور حدیث ہے جو معصوم کیا بھی ہے. رسول کی حدیث ہے, من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله أوتي الأمان من عذاب القبر. جو شخص سورہ احزاب کی تلاوت کرے اور خود اکیلا نہ کرے بلکہ اس سورہ کی اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دے تو اب پروردگار اس کے ساتھ ایک کام کرے گا. دیکھیے قیامت کے میدان میں ہمیں شفاعت نصیب ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے, بولے صراط پر امیر المومنین ہمارا ہاتھ تھامیں گے تو ہم بولے صراط کو ڈراپ کر سکیں گے. مگر اکثر معصومین کی روایت ہے کہ قبر کے متعلق ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے, آزاد قبر کے حوالے سے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اکثر معصومین کی. بلکہ ایک روایت تو اس طرح کی بھی ملی ہے کہ قبر میں ممکن ہے 70,000 سال رہنا پڑے تو 70,000 سال تک جو قبر کا عذاب ہوگا اس میں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے. البتہ کچھ روایتیں ہیں جس میں اس کا بھی تذکرہ ہے مگر زیادہ تر اس طرح کی ہے کہ قبر میں کوئی ہیلپ نہیں. تو اس سورہ کی تلاوت کے حوالے سے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود پڑھے اور اپنے گھر والوں کو اس کو سکھائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک بار بڑا سوال. اور اس کے بعد صادق آل محمد امام جعفر صادق رسول اللہ امام فرماتے ہیں کہ من کان کثیر القراءۃ سورۃ الاحزاب کان یوم القیامۃ جوار محمد و آلہ و ازواجہ. جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ احزاب کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ رسول کے ساتھ ہوگا, اولاد رسول کے ساتھ ہوگا اور ازواج رسول کے ساتھ ہوگا. دیکھیے ابھی گھبرائیے گا نہیں, یہ ازواج رسول کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ کچھ حقائق سمجھنے کی کوشش کریں. ایک روٹین والی اور ایک روایت کی بنی جو تقریر ہوتی ہے اور روایت کی بنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ حقائق کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آج مذاق کر کام ہونا ہے مگر اگر آپ نے رسول اور اولاد رسول کا تذکرہ قیامت کے حوالے سے قبر کے حوالے سے جنت و جہنم کے حوالے سے بار بار سنا ہے اور آپ کو اس کا کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے اور اچانک ازواج رسول کا نام آیا تھا اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوگا تو اس میں پریشانی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ساری کی ساری ازواج ایسی نہیں تھی کہ جو قابل ملانا تھا. کچھ ازواج ایسی ہیں کہ جو یقینا ام المومنین کہنے کے لائق نہیں اور مومنین کی ماں کا خطاب ان کو دیا گیا اور اسی سورہ احزاب میں ان کا تذکرہ بار بار آیا اور عام طور پر جو ثواب بتایا جاتا ہے کہ مثلا یہ والا سورہ پڑھیں تو یہ فائدہ ہوگا, اس فائدے کا کوئی نہ کوئی تعلق اس سورے سے ہوتا ہے. عام طور پر اس سورے میں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسی وجہ سے اسی طرح کا کوئی فائدہ بتایا گیا ہوتا. تو اگر ازواج کا تذکرہ آیا ہے اس حدیث میں معصوم کی تو وجہ اس لیے کہ اس سورے میں ازواج رسول کا تذکرہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ ہمارے سوشل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بہت زبردست قسم کی گائڈ لائن ہے, ہماری بہت اچھی گائڈ لائن ہے. لہٰذا ان کا تذکرہ آنا کسی طرح کا تعجب نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ ازواج ایسی ہیں کہ جنہوں نے واقعی رسول کے ساتھ زندگی گزاری اور کوشش کی کہ اچھے انداز سے رسول کے ساتھ زندگی بسر کریں, معصوم دھرا ضروری نہیں کہ خطا ان کے ساتھ بھی ہو سکتی. لہذا سورہ احزاب کی تلاوت کرنے کے حوالے سے ایک بات علماء بطور عام بیان کرتے ہیں, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بطور خاص بیان کرتے ہیں کہ جب کسی سورہ کی تلاوت کے حوالے سے کہا جائے کہ اس کا یہ ثواب ہے یا اس کا یہ فائدہ ہے تو یاد رکھیے کہ فقط تلاوت کرنے سے یہ فائدہ نہیں ہوگا, خالی پڑھ لیں سوتے کی طرح رٹ لینے سے اس کا یہ فائدہ نہیں ہوگا. لازمی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اس سے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, پریکٹیکل اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, تب جا کے اس کو ثواب حاصل ہو سکتا ہے, وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اگر فقط رٹ لیا جائے تو یاد رکھیے کہ رٹنے میں تو لشکر یزید میں بھی ایسے افراد تھے کہ جن کو ہم سے زیادہ سورے رٹے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ سورہ ان کو یاد رہتے، اور انہیں زیادہ سے خطبہ دیتا تھا، تو انہیں قرآن کی رٹی ہوئی آیتوں کو رٹ کر اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے وہ خطبہ دیتا تھا. یزید بھی جب خطبہ دیتا تھا تو انہیں قرآن کی رٹی ہوئی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، مگر خالی رٹ لینا بیکار تھا، خالی رٹ لینے کا فائدہ نہیں. عزیزان محترم، یہ وہی افراد تھا کہ جو ایک جانب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ایک جانب قرآن کا حوالہ دیتے تھے، یہی وہ افراد تھے کہ بعد میں انہوں نے انہیں قرآن کو اور قرآن کے پاروں کو نیزوں پر بلند کر دیا. ایک تو صفین کے میدان میں بلند کیا تھا، نہیں صفین کے میدان کی بات نہیں کر رہا، کربلا کے میدان میں بھی انہیں قرآن کے پاروں کو انہوں نے نیزوں کو بلند کر دیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے حسین کے یتیم بچے تھے جن کو قتل کرنے کے بعد ان کا سر موقع نگاہ بلند کیا گیا تھا. جب یہ قافلہ کوفا کے بازار میں گزرتا تھا، شام کے بازار میں گزرتا تھا، تو لوگ حیرت سے ان سروں کو دیکھتے تھے اور بڑے اختیار ہارے مار مار کر رونے لگتے تھے. ان چہروں کی نورانیت دیکھ کر، ان سروں کی نورانیت دیکھ کر عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے محترم یہ اسیروں کا لکا کا قافلہ تھا اور یہ سر جو موقع نکالا بلند کیے گئے تھے. ایک مرتبہ بازار سے گزارے جا رہے تھے اور جس انداز سے یہ بازار سے گزر رہے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا بازار تھا کہ وہ بھرا ہوا بازار تھا، اور اس بازار کے دونوں جانب عمارتیں بنی ہوئی اور عمارت کی چھت پر یا عمارت کی کھڑکیوں پر کچھ عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. ایسی عورتیں کہ جن کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر جب انہوں نے ان سروں کو دیکھا تو بے اختیار ہونے لگے اور یہ منصوب قافلہ رہا. ایسے لوگوں کو ایک سر پرست کے صحابی کے سر بلند کر دیا ہے جو موقع نیتا پر، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے بوڑھے کو جگا کر کے سر موقع نیتا کو بلند کر دیا؟ اور دوسری جانب ایسا چھوٹا وہ سر کہ چھ مہینے کا جو اندر ہے اور وہ بڑے اندر کو بلا کر کے اس کا سر موقع نیتا کو بلند کر دیا گیا ہے. یہ کریئر جوان ہے، بہت سارے جوان ہیں کہ جن کے سر موقع نیتا کو بلند کیے گئے، یہ برداشت نہیں کر سک رہی تھی، یہ منظر نہیں دیکھ سک رہی تھی، مگر ایک عورت کی کیفیت تو بڑی عجیب تھی. عزیزان محترم، اس نے ایک ایک کر کے سارے سروں کو دیکھا تھا، مگر جب ایک سر پر اس کی نگاہ پڑی تو بس اسی سر پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی. ارے کیسا کریل جوان ہے، کیسا کرور جوان ہے، کیسا خوبصورت جوان ہے، اور جملے نکل رہے اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ارے خدا کرے سلام کی ماں زندہ رہے. اس کے جملہ ایک مرتبہ لیلا نے سن لیا، لیلا اس کے قافلے میں ساتھ ساتھ ہے، اس جیسے ہی جملہ سنا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، سر کو بلند کیا اور اشاروں سے خاطر ہو گیا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ، تجھے شاہ ہر معصومین کے واسطہ ہمارے اس خلیل کے توسل کو قبول کر. پروردگارا ماہ صیام شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا کر. خدا بندہ اس مہینے کی ساری برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کر. پروردگارا اس مہینے نے ہمیں ایسا بنا دے جیسے زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہوں. خدا بندہ اس مہینے میں جو کوتاہیاں جو غلطیاں مرتکب ہو جائیں ان تمام کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر. خدا بندہ میرا فرمان ہے اور معصوم کی روایت میں یہ ہے
Gracias.